शान है इनकी, ये है उलमा, हादी है रहनुमा, ये है उलमा, हादी है रहनुमा, ये है उलमा।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, अम्मा बादु, फाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, व अला आलिका व असहाबिका या हबीब अल्लाह, वस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व असहाबिका या नूर अल्लाह। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, अल्लाह पाक के प्यारे और आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सल्ला अलैया फी किताबिन लम ताज़िलिल मलाइका तस्तग़फिरु लहू मा दाम ज़ालिकल किताब, जिसने किताब में मुझ पर दुरूद पाक भेजा जब तक मेरा नाम उस किताब में लिखा रहेगा, फरिश्ते उसके लिए मग़फ़िरत तलब करते रहेंगे। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मदनी चैनल के नाजरीन और जामियतुल मदीना के मोहतरम तलबा किराम, काबिल एहतराम असातज़ा किराम, नाज़िमीने किराम, आज इंशाअल्लाह अज़्ज़ोजल हम सिद्दीक़े अकबर का ज़िक्र खैर करेंगे। यूँ तो सिद्दीक़े अकबर को कसीर औसाफ़ अता किए गए, लेकिन आपकी सीरत का एक नुमाया पहलू और आपका एक नुमाया वस्फ ये है कि आपको बहुत सा इल्म दीन दिया गया। आप इल्म कुरान के भी माहिर थे, इल्म तफसीर के भी माहिर थे, आपको इल्म हदीस भी दिया गया, इल्म अंसाब भी सिखाया गया, इल्म ताबीर भी दिया गया, इल्म तौहीद भी अता किया गया। तो इल्म के आप समुंदर थे और आप बहुत बड़े मुफ्ती थे। सिद्दीक़ अकबर का यह इल्म हदीस पाक में भी बयान किया गया। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मुझे ख्वाब में दूध का प्याला दिया गया, मैंने दूध नौश किया, दूध पिया और पेट भर के पिया, और जो बच गया वो मैंने अबू बकर को दे दिया। सहाबा किराम फौरन ताबीर समझ गए, अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, आपकी मुराद दूध से इल्म है, यानी आपने जो सिद्दीक अकबर को दिया ये इल्म है। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुमने दुरुस्त कहा। तो सिद्दीक अकबर का इल्म कुरान कैसा था, इंशाल्लाह आज ही हम सुनेंगे। सिद्दीक अकबर का फहम व फिरासत कैसी थी ये भी सुनेंगे, और इल्म का नतीजा खौफ खुदा इंशाल्लाह अज़्ज़ोजल, इससे मुतालिक भी हम मदनी फूल सुनने की सआदत हासिल करेंगे। सबसे पहले हम बढ़ते हैं रुकन शूरा और जामियतुल मदीना मजलिस के निगरान हाजी असद मदनी सल्लमहुल गनी की जानिब, और सुनते हैं कि सिद्दीक अकबर का इल्म कुरान और फहम कुरान कैसा था। जी सैयदी, इस हवाले से क्या फरमाएंगे?
अल्लाह ताला जल्ल जलालुहु की अता से और मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की मीठी निगाह से सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु इल्म व अमल हर एतबार से अरफा व आला मकाम के मालिक हैं।
बेशक
आपने इल्म के हवाले से ज़िक्र किया, तो इल्म में इल्म की जो जिहात हमारे तसव्वुर में आ सकती हैं, अल्लाह ताला जल्ल जलालुहु ने उन तमाम हवालों से आपको बुलंदी दर्जात से नवाजा। चूँकि कुरान पाक का इल्म जिसे अता कर दिया गया, उसे सारे जहान के उलूम अता कर दिए गए। कुरान पाक ने खुद जिक्र किया, वला रतबिम वला याबिसिन इल्ला फी किताबिम मुबीन, कायनात की कोई खुशको तर चीज़ ऐसी नहीं जिसका जिक्र इस किताब यानी कुरान पाक में ना हो। सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु किताबुल्लाह के आलिम थे, और अल्लाह ताला जल्ल जलालुहु ने आपको मोहब्बत कुरान से नवाजा, इल्म कुरान से नवाजा, और कुरान पाक की तिलावत भी आपके मामूलात में थी, कुरान फहमी भी अल्लाह ताला जल्ल जलालुहु ने आपका मुकद्दर फरमाई। आपकी तिलावत कुरान का अंदाज़ इस तरह का था कि मक्का मुकरमा में आप अपने घर में बैठकर जब तिलावत कुरान फरमाया करते थे, तो आपसे कुरान सुनने के लिए आपके घर के इर्दा गिर्द काफिर भी जमा हो जाया करते थे,
और कैफियत ऐसी होती कि अश्क बारी फरमाते, रोते हुए तिलावत करते,
रोते हुए आप तिलावत फरमाते। और हमारी अम्मी जान सईदा आयशा सदीका तैयबा ताहिरा रदी अल्लाह तआला अन्हा ने बयान किया کہ آپ کی گریہ و زاری کی کیفیت یہ ہوا کرتی تھی کہ آپ کی داڑھی مبارک جو ہے یہ آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھی. اور آپ کا اس انداز میں رقت کے ساتھ تلاوت قرآن کرنا اور کافروں کا یہ جمع ہو کر قرآن سننا یہ مکہ والوں پر شاک گزرا، جس کی وجہ سے آپ کو دھمکیاں بھی دی جانے لگیں اور آپ کو مختلف انداز میں اذیتوں کا سامنا بھی کرنا پڑا. تقاضا صرف یہ تھا کہ آپ یوں اس انداز میں بلند آواز میں قرآن نہ پڑھا کریں.
سبحان اللہ.
اور یہ جو قرآن پڑھتے ہوئے رونا، یہ بھی تو آپ کے علم قرآن پر دلالت کر رہا ہے، آپ سمجھ رہے ہوتے تھے، اسی لیے وہ ایک رقت کا ہو جاتا.
ہاں، قرآن کے باعث ہی تو رقت تاری ہوگی نا. ویسے تو اس کا وہ سبحان اللہ، اس کے اندر سوز اور رقت اتنی ہے کہ بے سمجھے بھی سن کر وہ کیفیت کا ترتب ہوتا ہے، لیکن خاص جو اکیلے ہی پڑھ رہا ہے، خود پڑھ رہا ہے، تو اس پر خاص تو جب ہی ہوگا نا.
ان کا قرآن سمجھنا جو ہے، اس کو اگر آپ یوں اس انداز میں دیکھیں کہ ہم میں سے جب کسی سے بات ہوتی ہے نا، تو ہم اپنے پیر صاحب کا نام بڑی محبت کے ساتھ لیں گے، اپنے استاذ کا نام بڑے پیار کے ساتھ لیں گے، میں فلاں کا شاگرد ہوں. تو یہ صحابہ کرام علیہم رضوان یہ کن کے شاگرد ہیں؟
سبحان اللہ،
سبحان اللہ. خود جو صاحب قرآن صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، انہی کی قربت.
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، آگے کیا آیت پوری؟
وَيُزَكِّيهِمْ، مختلف مقامات پر مختلف انداز سے اس کو ذکر کیا گیا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے براہ راست قرآن سیکھنے والی شخصیات حضرات صحابہ کرام علیہ مردوان.
سبحان اللہ.
اور جس طرح وہ پچھلے پروگرام میں ذکر ہو رہا تھا کہ مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی شخصیت جناب ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ، جب سے قرآن نازل ہونا شروع ہوا تب سے لے کر آخری آیت کریمہ کے نازل ہونے تک جو جو آیات مبارکہ نازل ہو رہی ہیں، یہ خلوت میں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، جلوت میں بھی ساتھ ساتھ
سبحان
ہیں
اللہ.
خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے منشاء قرآنی بھی سیکھتے ہوں گے، پوچھتے ہوں گے یہ آیت کیوں نازل ہوئی، اس میں کیا کیا مطالب و مفاہیم بیان کیے گئے. تو ان سے بڑھ کر سمجھنے والے کون ہوں گے؟
جو آخری آیت استاد صاحب نازل ہوئی تھی اس موقع پر صدیق
اکبر کی کیفیت، ورضیت لکم الاسلام دینا، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو اس وقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پر رقت والی کیفیت تھی اور آپ رو رہے تھے، جبکہ اس آیت کریمہ میں جو ذکر کیا گیا وہ تو آج کے دن تمہارا دین مکمل ہو گیا.
بظاہر تو یہ خوشی کی بات ہے،
خوشی کی بات ہے، اور یہ ایک خوشی نہیں، اس سے بڑھ کر مزید خوشی یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ سفر حج بھی ہے.
جی،
سفر حج کی سعادت بھی مل رہی ہے اور قرآن پاک کی تکمیل کی صورت بھی ہو رہی ہے، دو دو خوشیاں جمع ہیں اور یہ رو رہے ہیں. صحابہ کرام علیہ رضوان میں سے بعض شخصیات اس طرح کی تھیں کہ جنہوں نے ان کے رونے پر تعجب کیا کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے قرآن مکمل کیا اور یہ رو رہے ہیں، جبکہ ان کی توجہ کسی اور طرف تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو پیغام حق لے کر آئے اور پیغام حق پہنچانے کے لیے آئے.
جی،
جب وہ دین مکمل ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا جو مقصد تھا وہ مقصد پورا ہو گیا. ان کی توجہ دوسری طرف تھی کہ اب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس ظاہری دنیا سے پردہ فرمانے والے ہیں.
سبحان اللہ.
اور یہ اس طرف توجہ کرتے ہوئے اشک باری فرما رہے ہیں.
مقصد ہے کہ فہم قرآن کا ظہور ہو رہا ہے نا اس میں، کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کو خوب سمجھنے والے تھے.
یعنی اس کا تذکرہ نہیں کیا گیا کہ یہ آخری آیت ہے اور اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پردہ فرمانے کا وقت قریب ہے، لیکن یہ اس آیت ہی سے سمجھ گئے کہ جب دین مکمل ہو گیا تو اب جدائی کے لمحات قریب آ رہے ہیں.
سبحان اللہ.
ایک آپ کی محبت قرآن ہے، خود تلاوت قرآن فرمانا ہے، خود آپ کا علم قرآن ہے، اور اس کے بعد آپ کا اس امت پر بہت بڑا احسان جمع قرآن کی صورت میں بھی. مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا ذکر خیر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، ہوا اول من جمع القرآن، یہ وہ پہلی شخصیت ہیں جنہوں نے قرآن پاک جمع کرنے کا سلسلہ شروع کیا.
اس کی صورت کیا بنی؟
اس کا جو ایک بنیادی سبب تھا، بنیادی سبب تو یہ تھا کہ جب وہ مسیلمہ کذاب کے ساتھ جنگ کا سلسلہ ہوا تو اس میں کثیر تعداد میں صحابہ کرام علیہ رضوان نے جامع شہادت نوش کیا، اور آپ کے ذہن میں یہ چیز تھی وہ یہ تھی کہ یوں اس انداز میں اگر حفاظ قرآن ان کی شہادت کے سلسلے ہوتے چلے گئے تو ایسا نہ ہو کہ قرآن پاک آگے امت تک اس انداز میں نہ پہنچ سکے. تو سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے آپ نے مشورہ فرمایا، اس کے بعد دیگر صحابہ سے مشورے کی صورت کی گئی اور باقاعدہ سے قرآن پاک کے جمع کرنے کا سلسلہ شروع ہوا.
یعنی یہ عثمان غنی بھی جامع القرآن کہلاتے ہیں، تو ان کو بھی کہا جاتا ہے صدیق اکبر کو بھی کہا گیا، اس میں کیا وضاحت ہوگی؟
ابتداء میں جو جمع قرآن کا سلسلہ شروع ہوا وہ تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور میں شروع ہو چکا تھا، اور اس وقت جو کیفیت تھی نا وہ یہ تھی کہ کاغذ تو باقاعدہ اس انداز میں تھا نہیں، تو مختلف چیزیں تھیں جن پر قرآن پاک لکھنے کا سلسلہ تھا. دور صدیقی میں جو سلسلہ ہوا وہ یوں اس انداز میں ہوا.
عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے مختلف قرآن پاک کے نسخے مصاحف جو تھے مختلف قوموں مختلف ممالک میں روانہ فرمائے، یہ بھی آپ کا وہ
یہ بھی ہے. اور یہاں جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جمع فرمایا نا، جس طرح یہ ہڈی بکری کی ہڈی تھی، بکری کا شانہ تھا، اس پر آیات قرآن لکھی گئی،
ہڈیوں پر اور درخت کی چھالوں پر، اس طرح
تو ایک مصحف پر عثمان غنی نے اس کو کیا. اور
عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے یہ جہاں جہاں بھی تھا نا یہ سارا یکجا کیا، اور یکجا کرنے کے بعد پھر اس کے نسخے لکھوا کر تو پھر آگے اس کو
فتوحات بڑھتی جا رہی تھی، اسلام پھیلتا جا رہا تھا، مختلف قومیں مختلف رنگ زبان والے تھے، تو اس میں کوئی تبدیلی نہ آئے تو جی. وہ ایک نسخہ ایک ہی طرح کا مختلف جگہوں پر بھیجا گیا. تو آپ یوں جامع القرآن ہے.
جی جی
صحیح.
سبحان اللہ.
صدیق اکبر کے فہم قرآن کے حوالے سے بات چل رہی ہے، تو اس کو یوں بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ آپ مخلوق میں انبیاء کے بعد انسانوں میں سب سے افضل ہیں، تو افضلیت کا مدار علم کو ٹھہرایا گیا کہ جو جتنا علم رکھتا تھا اس کو اتنی فضیلت ملی، تو چونکہ آپ کے پاس علم زیادہ تھا اس لیے آپ سب سے افضل ہوئے.
اس کو آپ یوں اس انداز میں بھی دیکھیں کہ جب اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کے ظاہری زندگی کے آخری ایام تھے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں بیماری سلام کرنے کے لیے حاضر تھی، نکاحت بھی قدموں میں گری پڑی تھی، یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے خود تشریف فرما نہیں ہوئے، اور نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا مرو ابا بکر ان یصلی بالناس، لوگوں کو کہو کہ ابو بکر کو مصلی امامت پر کھڑا کریں اور ابو بکر کی اقتداء میں نماز ادا کریں. جو امامت کے لیے ایک اصول دیا گیا نا، وہ امامت کے لیے اصول یہ ہے کہ جو قوم میں سب سے افضل ہو اس کو مصلی امامت پر کھڑا کیا جائے.
سبحان اللہ.
اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مصلی امامت سپرد فرمایا جو اس امت میں علم کے اعتبار سے، تقوی کے اعتبار سے، پرہیزگاری کے اعتبار سے سب سے عرفہ و اعلیٰ شخصیت.
سبحان
اللہ. اور وہ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
سبحان اللہ. قرآن کے سب سے بڑے عالم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد.
سبحان اللہ. صدیق اکبر کا علم قرآن، فہم قرآن، اس حوالے سے ہم نے سنا. مزید رکن شورا ایران پاکستان مشاورت سے عرض کروں گا، صدیق اکبر کے علم حدیث کے تعلق سے کچھ مدنی پھول عطا فرمائیں.
جی، دور رسالت میں مسلمانوں کو کوئی مسئلہ پیش آتا تو بارگاہ رسالت میں حاضری دیتے اور رہنمائی مل جاتی. جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا تو اب صحابہ کرام کا جو مرجع جو شخصیت تھی وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ آپ بہت بڑے عالم جیسے ابھی ہم نے بیان کیا، قرآن کے بہت بڑے عالم، تو حدیث کے بھی آپ بہت بڑے عالم تھے. حضرت جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ آپ یعنی صدیق اکبر حدیث کے بہت بڑے عالم تھے، جب کسی موقع پر صحابہ کو مسئلہ پیش ہوتا تو ان کے پاس آتے، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو احادیث کریمہ ان کے اذہان میں نقش تھیں، ان کے دل میں نقش تھیں، وہ عند ضرورت صحابہ کرام کو آپ بتاتے، جو صحابہ کرام کی توجہ نہ ہوتی یا صحابہ کرام کے علم میں نہ ہوتے. کیونکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر و حضر میں حضور کے ساتھ ساتھ رہے، حضور کے ساتھ ساتھ رہے. اور حضرت امام زاہبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ لینے میں سب سے پہلے احتیاط فرمائی. بہت سارے لوگ محتاط نہیں ہوتے کہ جی اللہ یہ فرماتا ہے، نبی کا یہ فرمان ہے، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے معاملے میں بہت زیادہ محتاط تھے.
یہ جیسے ابھی میسیجز آتے ہیں کہ جی
جو چاند کی پہلے مبارکباد دے گا تو اس کے لیے جنت کی بشارت، تو فلاں اس طرح کے وہ کر رہے ہوتے ہیں.
اس طرح کے بھی میسیجز دیکھنے میں آئے کہ اتنوں کو فارورڈ نہ کیا تو یہ بلا نازل ہو جائے گی. اور
اس میں بہت زیادہ جو سلسلہ کیا جاتا نا وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کی طرف منسوب کر کے حضرت علی نے فرمایا. اور عام طور پر جو میسیجز اس طرح کے آتے ہیں تو اس میں بہت زیادہ میسیجز کا جو تانتا بنتا ہے نا وہ محبت پیار اور عشق مجازی اور آگے نام لکھا ہوتا ہے مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ حال کریم کا.
اس میں کیا احتیاط ہم برتے ہیں کچھ اس حوالے سے ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو مدنی پور مل جائے, کون سی پوسٹ فارورڈ کرنی چاہیے کوئی اس کا معیار ہو؟
دیکھیے یہ سوشل میڈیا ڈپارٹمنٹ دعوت اسلامی کا ہے, وہاں سے جو ملے اس کو فارورڈ کر دیں. یا اس کے علاوہ بھی اگر عاشق رسول عالم سے آپ مربوط ہیں رابطے میں ہیں وہ جو بتائیں اس کو فارورڈ کر دیں. مثلا بہار شریعت کی کوئی روایت پکچر بنا کر آپ نے سینڈ کر دی, یا آپ کے پاس اس کی ایپ ہے بہار شریعت کی تفسیر قرآن سیرات الجنان کی, اس کو اسکرین شاٹ لے کر آپ سینڈ کر دیں. تو یہ محتاط ہونا چاہیے نا. اب دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا, میں یہ کہہ رہا ہوں, اور اس کے بعد کوئی غلط بات کر دوں ان سے منسوب پیارے نبی سے تو وہ حدیث پاک سے ہمیں ڈرنا چاہیے کہ فرمایا کہ جو قصدن مجھ سے جھوٹ منسوب کرے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے.
اچھا جو محتاط ہوتے ہیں نا وہ بھی صرف اس حد تک احتیاط کرتے ہیں کہ کتاب کا حوالہ دیا ہوا ہے, اب اوپر جو بھی لکھا ہوا ہے نیچے لکھا ہوا ہے بخاری جلد نمبر فلاں صفحہ نمبر فلاں
وہ ہے یا نہیں,
بخاری میں ہے یا نہیں ہے. ایک پوسٹ اس طرح کی بھی آئی جس میں پارہ 29 سورہ ملک آیت نمبر فلاں, جبکہ اس میں ہے ہی نہیں.
اب استغفر اللہ, تو ظاہر ہے کہ جس کا کام اسی کو سچ, بھائی جو عالم نہیں ہے وہ اپنی مرضی سے کیوں مسئلے بتائے. اور آپ دیکھیں کہ جو شرعی مسئلہ بتا رہا ہے, کسی نے شرعی مسئلہ پوچھا مجھے نہیں معلوم تو میں کہہ دوں میں نہیں معلوم, علماء سے رجوع کریں. اب میں کہہ رہا ہوں بھائی یہ جائز ہے, اس کا مطلب میں اس کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے یہ اجازت ہے تجھے کام کرنے کی, توبہ استغفر اللہ. اور اگر نہیں ہے وہ غلط مسئلہ بیان کر رہا ہے اور آگے اس نے اس کو فارورڈ کر دیا تو کتنوں تک سلسلہ پہنچے گا؟
میں یہ کیسے کہوں کہ مجھے نہیں معلوم,
مشکل کام ہے.
حضور ہم یہ صدیق اکبر کا علم حدیث کے حوالے سے سن رہے ہیں, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اتنا قرب رہا تو ان کو تو بہت زیادہ حدیثیں معلوم تھیں, لیکن روایات اگر دیکھتے ہیں تو اتنی ان سے مروی نہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟
ظاہر ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد 2 سال کچھ مہینے آپ کے
2.5 سال تقریباً
جی, اور وہ عرصہ کم تھا. دوسرا جو آپ کے ہم عصر صحابہ کرام ہیں آپ کے ساتھ ہی ہیں جو صرف آپ کی معلومات میں ہیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات, وہ تو انہوں نے معلوم کر لیے, بقیہ تو اکٹھے ہی سن رہے ہیں حضور کی بارگاہ میں, تو بہت کثیر حدیثیں آپ سے مروی نہیں, اس کی وجہ یہ بھی بیان کی گئی ہے.
سبحان اللہ. تو مدنی چینل کے ناظرین ہم نے سنا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے عالم ہیں, اور عالم قرآن عالم حدیث, اور یاد رہے کہ آپ بہت بڑے معبر بھی تھے, یعنی جو خوابوں کی تعبیر بیان کی جاتی ہے اس کا علم بھی آپ کو عطا کیا گیا. حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ علمی معجزہ تھا, اور جو چیز نبی کا معجزہ ہو کتنی فضیلت والی ہوگی, اور غیر نبی کے لیے اس میں کرامت کی صورت ہوتی ہے. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم تعبیر سے نوازا گیا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے خوابوں کی تعبیر بتانے کا حکم دیا گیا, نیز یہ بھی حکم دیا گیا کہ یہ علم میں ابو بکر کو سکھاؤں.
سبحان اللہ.
اور مختلف اس میں احادیث مبارکہ میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صدیق اکبر خوابوں کی تعبیر بیان بھی کیا کرتے تھے.
سبحان اللہ.
ایک واقعہ کتابوں میں درج ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا کہ 3 چاند جو ہے ان کے آنگن میں گرے, تو اپنے والد ماجد صدیق اکبر سے انہوں نے اس کی تعبیر پوچھی, تو صدیق اکبر نے فرمایا اگر تمہارا یہ خواب سچا ہے تو روئے زمین کی 3 بہترین شخصیات کی تدفین تمہارے گھر میں ہوگی. جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ظاہری وصال فرمایا تو صدیق اکبر نے فرمایا کہ عائشہ یہ تیرے خواب والے 3 چاندوں میں سے سب سے بہتر ہیں.
سبحان
تو
اللہ.
یہ پہلے ہی خواب اور تعبیر کا معاملہ ہو چکا تھا.
سبحان اللہ.
تو یہ صدیق اکبر کے علم تعبیر کی کچھ ہم نے جھلک سنی. مزید بڑھتے ہیں صدیق اکبر کے مزید علوم کچھ اس حوالے سے بھی فرمائیں.
ویسے تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے آپ کو جو علوم عطا فرمائے وہ لا يعد ولا يحصى, جس طرح کہا جاتا ہے کوئی حد و حساب ہے ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے کس قدر آپ کو علم سے نوازا. اچھا علوم میں نا اہل عرب میں خاص طور پر ایک چیز کو اہمیت حاصل تھی، علم انصاب،
جی
نسب کا علم، آبا و اجداد کا،
اچھا
کس کا،
اس کے والد یہ، اس کے دادا یہ، اس کا ابا یہ، اس کا ابا یہ.
اچھا ایک تو یہ ہے کہ کسی ایک شخصیت کا علم ہونا، دوسرا یہ ہے کہ جس طرح یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہم پڑھتے ہیں، تو کئی صحابہ اس طرح کے ہیں کہ جن کا سلسلہ نسب کچھ واسطوں کے بعد جا کر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ مل جاتا ہے.
سبحان اللہ، یہ بھی بہت بڑا شرف.
جناب ابوبکر یہ بھی انہی میں،
سبحان اللہ،
حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ یہ بھی انہی میں، اسی طرح دیگر کئی اور شخصیات بھی ہیں کہ جن کا سلسلہ نسب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ واسطوں کے بعد جا کر مل جاتا ہے. قریب ترین واسطے کے ساتھ ملنے والی شخصیت جس طرح صحابہ اکرام علیہ مردوان میں مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم ہے کہ بالکل قریب ہی سے ان کا سلسلہ نسب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ملتا ہے. تو علم انصاب میں اہل عرب میں جو نمایاں ترین مرتبہ رکھنے والی شخصیت تھی وہ جناب ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اس کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ جب شعرا کسی قوم کے بارے میں، کسی قبیلے کے بارے میں شعر لکھتے نا، تو عام طور پر یہ ان کا طریقہ یہ بھی ہوا کرتا تھا کہ ان کی مذمت بیان کرتے ہوئے ان کے آبا و اجداد کا کہیں نہ کہیں ذکر لے آتے تھے.
صحیح.
کہ تیرے باپ نے یہ کیا تھا، تیرے فلاں نے یہ کیا تھا، اور اس انداز میں بھی یہ سلسلے ہوا کرتے تھے. ایک دفعہ جناب عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حاضر بارگاہ تھے، اور اپنے کریم و رحیم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں انہوں نے کفار کے بارے میں کچھ مذمت پر اشعار کہے. یہ بھی بہت بڑے شاعر تھے.
جی.
سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ان کا یہ کلام پسند نہیں آیا. اچھا اس کے بعد جناب کعب بن مالک آئے، انہوں نے کچھ کلام پڑھا، تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے بھی پسند نہیں فرمایا. جب بعد میں حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو کھڑا کیا گیا اور خدمت اقدس میں عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ یہ تو شعر ہیں، اور ان کا جو کلام ہوگا نا، ان کا کلام تو اپنی جگہ پر ہے، یہ وہ شعر ہے جو اپنی دم ہی سے دشمن کو گرا دے گا. جب یہ کلمات کہے جا رہے تھے تو حضرت حسان ابن ثابت نے اپنی زبان نکالی اور زبان نکال کے اس کو حرکت دی، اور گویا یہ اشارہ کر رہے تھے خدمت اقدس میں کہ یا رسول اللہ میری زبان جو ہے یہ ان کے لیے کافی ہے،
سبحان اللہ،
اور میں اپنی زبان کے ذریعے ان کی مذمت پر اشعار کہوں گا،
کفار کی مذمت
جی. تو اس پر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسان، تمہارا کلام بھی اچھا، تمہاری گفتگو بھی اچھی، اور تمہارے اشعار بھی اچھے، لیکن دشمن جو ہے یعنی کافر جو ہیں، ان کافر میں خاندان قریش والے بھی ہیں، تم ان کی مذمت کرو گے تو میرا تعلق بھی خاندان قریش سے ہے، ابو بکر کا تعلق بھی خاندان قریش سے ہے، اور پھر حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ ان کا ذکر بھی کیا گیا کہ ان کا تعلق بھی خاندان قریش سے ہے، اور اوپر جا کر سلسلے چونکہ مل جاتے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ جس کی مذمت تم کر رہے ہو اس کی مذمت میں کوئی ایسا نام آ جائے جس کا تعلق ہمارے ساتھ بھی ہو.
کیونکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آبا جو ہیں ماں اور باپ کی طرف سے سب کے سب مسلمان مومن اہل توحید
پر قائم تھے.
جی.
لم یسجد آبائی علی الاسنام قط، میرے آبا میں سے جناب عبداللہ سے لے کر حضرت آدم تک کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جس نے کسی بت کے سامنے سجدہ کیا.
سبحان اللہ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا،
سرکار کا فرمان، ایسا نہ ہو کہ تم ان کی مذمت بیان کرتے کرتے کوئی ایسا جملہ کہہ دو جو کہ درست نہ ہو. تو پہلے ایسا کرو کہ ابو بکر کے پاس جاؤ،
سبحان اللہ،
اور ابو بکر کے پاس جا کر علم انصاب سیکھ لو.
شان صدیقی کیا کہنا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کی بارگاہ میں بھیج رہے ہیں،
خود بھیج رہے ہیں کہ جاؤ وہاں سے جا کر سیکھ کر آؤ.
سبحان اللہ.
تو یہ وہاں گئے اور وہاں جا کر انہوں نے سیکھا، حضرت ابوبکر کی خدمت میں حاضر ہوئے. کچھ نام ان کے پاس موجود تھے جن کی مذمت پر انہوں نے کچھ اشعار کہنے تھے، تو حضرت ابوبکر نے وہ فہرست دیکھی، فرمایا یہ نام بھی نکال دو، یہ بھی نکال دو، یہ بھی نکال دو. وہ ناموں کا تذکرہ کرتے ہوئے کچھ نام نکلوا دیے. اچھا اس کے بعد جناب حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ اشعار کہے تو کفار بھی اس سر پکڑ کر بیٹھے ہوئے تھے کہ کوئی نام ایسا آ ہی نہیں رہا کہ جس نام پر ہم کو انگلی رکھ سکیں.
سبحان اللہ.
کہ یہ نام جس کی مذمت بیان کر رہے ہو یہ تمہارے فلاں کے نسب میں بھی ہے. اور پھر یہ آپس میں جب وہ بیٹھ کر گفتگو کر رہے تھے تو ان کی زبان پر، کافروں کی زبان پر، یہ تھا کہ لگتا یہ ہے کہ حسان ابو بکر سے تربیت لے کر آئے.
سبحان اللہ.
یعنی وہ بھی جانتے تھے کہ علم انصاب میں سب سے عظیم ترین شخصیت جناب ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی.
اس میں ایک مدنی پھول ذہن میں آ رہا ہے کہ جب آپ کوئی کچھ کہنا چاہیں، بیان کرنا چاہیں، کچھ لکھنا چاہیں، تو جو عالم ہے، آپ سے زیادہ علم والا ہے، اس سے مشورہ کرنا آپ کو فائدہ دے گا.
جب مشورہ کرنا فائدہ دے گا، اور اس میں ساتھ ساتھ ایک خاص طور پر جو انداز ہمارے سامنے آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن رواحہ صحابی رسول ہیں،
بے شک
حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ،
یہ وہ صحابہ ہیں جو حضور کی نعت خوانی کرتے، نعت خوان صحابہ، ان کے عربی میں کتنے نعت
گو بھی، نعت خوان بھی،
جی بالکل.
ان کو روکا جا رہا ہے اور ان کا کلام کے بارے میں یوں گفتگو ہو رہی ہے، اور حضرت حسان ابن ثابت یہ تو زبردست
بے شک
نعت گو شاعر ہے نا، اور ان کا ایک بہت بڑا نام ہے اس حوالے سے، لیکن ان کو بھی پہلے تربیت کے لیے بھیجا جا رہا ہے.
سبحان اللہ.
اور ہمارے یہاں بعض اوقات جس کا جی چاہتا ہے وہ قلم اٹھاتا ہے اور کچھ نہ کچھ لکھنا شروع کر دیتا ہے.
اب وہ امیر اللہ سنت فرمایا کرتے ہیں کہ کچھ شاعر ہوتے ہیں، کچھ متشاعر ہوتے ہیں. وہ عام طور پر متشاعر ہوتے ہیں، شاعر کم ہی ہوتے ہیں.
تو جس کو شوق ہو کسی طرف بڑھنے کا، تو پہلے اس راہ میں کیا سنگلاخ وادیاں آتی ہیں یا کن کن گھمن گھیریوں سے گزرنا پڑتا ہے. ذرا حضرت امام اہل سنت کہتے ہیں نا، قرآن سے میں نے نعت گوئی سیکھی.
ہاں ہاں، شریعت کی پابندی کرنی ہے تو ظاہر ہے کہ پہلے علم سیکھنا ہوگا. آپ نے نعت خوانی کرنی ہے، آپ نے نعت لکھنی ہے، آپ نے کوئی مقالہ لکھنا ہے، کوئی کتاب لکھنی ہے، تو عالم کو زیب دیتا ہے جو اس کا علم رکھتا ہے، وہی لکھ سکے، یا پھر آپ لکھ کر علماء سے چیک کروا لے، تو یہ بھی ایک بہت اچھا انداز ہوتا ہے.
میرے مدنی چینل کے ناظرین، یہ جس طرح بھی گفتگو ہو رہی ہے نا، تو اس میں بہت ہی زیادہ احتیاط کی حاجت ہوتی ہے، اور خاص طور پر جب کسی ایک کی عظمت بیان کی جا رہی ہو تو ایک کی تعظیم کا پہلو سامنے رکھتے ہوئے کسی اور کی تنقیص نہ ہو جائے.
جی, جی.
تو خاص طور پر یہ چیز بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہے. ابھی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی بات ہو رہی ہے نا، وہ کہہ رہے ہیں قرآن سے میں نے نعت گوئی سیکھی، تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کچھ اور بھی ارشاد فرمایا ہے، اگر وہ بھی آپ ارشاد فرما دیں تو.
کیا بات ہے اعلیٰ حضرت کی. جو کہے شعر و پاس شرع دونوں کا حسن کیوں کرائے، جو کہے شعر و پاس شرع دونوں کا حسن کیوں کرائے، لا اسے پیش جلوائے زمزم آئے رضا کی. اللہ حضرت فرما رہے ہیں کہ جو کہتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں شاعری بھی کروں، شریعت کی پاسداری بھی رہے، دونوں کا حسن کیسے آئے گا؟ تو اللہ حضرت فرماتے ہیں کہ اس کو میرا کلام دکھاؤ کہ میں نے شاعری بھی بہت حسن کے ساتھ بہت اچھے انداز سے کی، اور الحمدللہ کہیں ایسا بھی نہیں ہوا کہ شریعت سے میں چوک گیا، شریعت کی پاسداری بھی موجود ہے.
بالکل ایسے.
سبحان اللہ. تو حضور صدیق اکبر بہت بڑے مفتی بھی تھے، کچھ اس حوالے سے بھی ارشاد فرمائے.
حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کیا تھے، ایک جملے میں اگر بات کریں تو یہ کہیں گے کہ ایک ہمہ جہت شخصیت کے مالک تھے.
سبحان اللہ.
یہ ہم نے بات شروع کی علم قرآن سے، پھر علم حدیث، پھر علم انساب، اور یہ جتنی بھی باتیں ہم کریں گے یہ وہی جس طرح وہ پہلے بھی بات ہوئی کہ حصول برکت کے لیے ہوں گی. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے پوچھا گیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دور اقدس میں فتویٰ کون دیا کرتے تھے؟ صحابہ اکرام علیہ مردوان کو کوئی مسئلہ پیش آ جاتا تو کچھ جلیل القدر صحابہ ایسے بھی تو ہوں گے کہ نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اگر کوئی حاضر نہیں ہوا تو ان صحابہ کی طرف رجوع کر کے اپنی علمی تشنگی کو بجھا سکے، علمی پیاس کو بجھا سکے. تو حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ارشاد فرمانے لگے کہ میں تو دو شخصیات کو جانتا ہوں کہ صحابہ کرام علیہ مردوان کا علم سیکھنے کے لیے، فتویٰ طلب کرنے کے لیے ان کی طرف رجوع ہوا کرتا تھا، اور ان دو شخصیات میں پہلی شخصیت ہیں جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسری شخصیت ہے حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو شیخین کریمین کہا جاتا ہے.
سبحان اللہ.
اور اب یہ کہنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ ان دو کے علاوہ میرے علم میں کوئی تیسرا نہیں ہے کہ جس کی خدمت میں صحابہ کرام علیہ رضوان کا اس انداز میں رجوع ہوتا ہو جس انداز میں ان کی طرف رجوع ہوا کرتا تھا.
سبحان اللہ.
یعنی شیخین کریمین یہ مجتہد صحابہ میں سے ہیں.
جی بالکل ایسے.
تو مختلف صحابہ کرام کے بارے میں ہم نے سنا کہ انہیں اجتہاد کا درجہ حاصل تھا، اور پھر اس کے علاوہ ہر صحابی
جنتی اپنی جنتی
جنتی ہیں اور ان کی اپنی علمی شان و شوکت
بے شک
الحمدللہ. حضور ہم نے صدیق اکبر کے فتویٰ نویسی اور علم فقہ کے حوالے سے سنا, تو طلبہ کرام بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں, تو اس تعلق سے آپ انہیں کیا درس دینا چاہیں گے؟
علمی اعتبار سے جس طرح وہ بات ہو رہی تھی نا کہ صحابہ کرام علیہ مردوان میں بڑے بڑے نام ہیں جن کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے علم دین کا, علم قرآن کا اور بہت سارے علوم کا خزانہ عطا فرمایا. اس میں میرے ذہن میں یہ آ رہا تھا کہ موجودہ دور کا اگر ہم جائزہ لیں نا تو دو منصب اس طرح کے ہیں جو شاید تھوک کے حساب سے مل جائیں گے, ڈاکٹر اور مفتی. ڈاکٹر بھی ایم بی بی ایس کیا نہیں کیا, وہ جگہ جگہ آپ کو ڈاکٹر ملیں گے,
انٹیریئرز میں دیہی جو علاقے ہیں گوٹھوں
شہری میں علاقوں میں بھی آپ کسی کے سامنے ذکر کریں کہ پیٹ میں درد ہے, سر درد کر رہا ہے, یا تھوڑی سی آپ علامات کچھ بیان کرنا شروع کریں گے,
ہر ایک ہی وہ ڈاکٹر بن جاتا ہے,
وہ فوری دو چار میڈیسن بھی ہو سکتا ہے لکھوا دے اور آپ کی مرض کی تشخیص بھی کر دے, دو چار اور مشورے بھی دے دے. جبکہ غیر طبیب کو علاج میں ہاتھ ڈالنا
حرام,
اس کی اجازت ہی نہیں
ہے.
اسی طرح
جیسے وہ اس کے پاس جاتے ہیں بیمار کے پاس, اس کو بڑے مشورے دیتے ہیں بیچارے کو, ایک تو پہلے تکلیف میں اور مزید اس کو یہ نسخوں پر عمل کرو,
تو نسخے بھی دے رہے ہوتے ہیں, بعض اوقات باقاعدہ بعد میں آ کر فالو اپ بھی کرتے ہیں, وہ جو دوائی بتائی تھی وہ لیے کہ نہیں لی,
اللہ کی پناہ تو پار ہوا نہیں ہوا, گویا کہ یوں کہہ رہے.
تو ایک تو اس حوالے سے آزمائش کی صورتیں ہوتی ہیں, بعض اوقات اس طرح کی صورت بھی ہوتی ہے کہ کسی ادارے میں پڑھنے کے لیے گئے نہیں گئے, کسی استاد کے سامنے ذہنی تلمذ طے کیا, کسی کی شاگردی کی
ذہنی تلمذ, یہ کیا ہوتا ہے استاد صاحب؟
استاد میں نے وضاحت کر دی, شاگردی اختیار کی کسی کی یا نہیں کی, تو اس میں بھی ٹھیک ٹھاک ایک بھرمار ہوتی ہے نا. اب میرے پاس کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے آ گیا, میں کیسے کہوں مجھے نہیں آتا, جس طرح پہلے بات ہو رہی تھی, نہیں ہر حافظ جو ہے وہ عالم ہو ایسا ضروری تو نہیں ہے. اس نے وہ چار صورتیں پڑھی, مسجد کی امامت شروع کر دی, ایک اور اس طرح کا سلسلہ شروع کر دیا, اب وہ طلاق کے مسائل بھی بتا رہا ہوگا, وراثت کے مسائل بھی بتا رہا ہوگا, اور بھی ادق قسم کے اور مشکل قسم کے مسائل ان کا جواب دے رہا ہوگا.
لا ادری کہنا سیکھنا چاہیے, میں نہیں جانتا سیکھنا چاہیے, اور ہمارے لیے آسانی ہے کہ ہم دار الافتاء اہل سنت کا نمبر دے دیں. ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو کہیں کہ بھائی آپ لکھ دیں, میں آپ کا مسئلہ معلوم کر کے ان ریٹن آپ کو پہنچا دوں گا. اچھا یہ بتائیں استاد صاحب, اب کسی طالب علم کو لوگ علامہ صاحب کہتے ہیں, مفتی صاحب کہتے ہیں, یا استاد صاحب کو مفتی صاحب کہتے ہیں, اس بیچارے کا کیا قصور ہے بھائی؟ لوگ کہتے
نہیں, اگر تو وہ واقعی مفتی ہیں تو اس کا اگر کہتے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے, لیکن اگر میں منصب افتاء کا اہل ہی نہیں ہوں, میں مفتی ہوں ہی نہیں,
جی
ذرا مفتی کی جو اہل علم ہے وہ کچھ نہ کچھ شرائط تو جانتے ہیں نا کہ مفتی کیسا ہونا چاہیے,
جی
تو میں اس پائے کا ہوں ہی نہیں, تو کہنے میں کیا حرج ہے کہ میں مفتی نہیں ہوں.
اور وہ طلبہ کرام استاد صاحب سے محبت میں استاد صاحب کو مفتی صاحب کہنا شروع کر دیا.
استاد صاحب تو بہت دور کی بات ہے نا, استاد صاحب تو وہ آٹھ سال پڑھنے کے بعد ہی استاد صاحب بنیں گے نا,
جی
تو یہاں تو ایسی صورت بھی بعض اوقات ہوتی ہے کہ ثانیہ ثالثہ کا طالب علم وہ بھی مفتی کے ٹائٹل کے ساتھ مشہور ہوتا ہے.
عمل اس میں یہ کہ وہ تردید کر دینی چاہیے, کہہ دینا چاہیے کہ میں مفتی نہیں ہوں.
اس میں دو طرف سے ہونا چاہیے, ایک تو یہ کہ خود میری طرف سے یعنی جس کے ساتھ اس طرح شہرت ہو رہی ہے, اور دوسرا یہ کہ جو مسئلہ پوچھنے کے لیے نکل رہا ہے, بقیہ کوئی 500, 100, 200, 400 کی کوئی چیز خریدنی ہو تو وہ اتنی چھان پھٹک کے بعد وہ چیز خریدتا ہے, تو مسئلہ پوچھنے کے لیے جو داڑھی والا ملے گا اس سے مسئلہ پوچھ لیں گے.
استاد صاحب یہاں تو پتہ چلا فیضان مدینہ میں وہ چوکی دار سے پوچھتے مسئلہ,
جی
کبھی اندر بھی جانا نہ پڑے باہر گیٹ سے پوچھ کے چلے جائیں. تو بہرحال اس میں یہ واقعی ایک غفلت ہے اور اس کو دور کرنا چاہیے. ہمیں علماء سے جو علماء واقعی ہی علماء حقہ ہیں اور مستند عالم ہیں, جید عالم ہیں, انہی سے مسائل پوچھنے چاہیے, مفتیوں سے پوچھنے چاہیے. اور اگر ہمیں کوئی عالم کو اور ہم عالم نہیں ہیں تو تردید کر دیں, کہتے نہیں مفتی کہہ رہے ہیں تو بتا دیں میں مفتی نہیں.
جب فیملی ڈاکٹر ہوتا ہے تو فیملی عالم اگر ہو تو کیا حرج ہے؟
کیا بات,
سبحان اللہ.
اچھا اس میں استاد صاحب یہ بھی میں چاہوں گا کہ امیر علیہ سنت کی دعاؤں سے, امیر علیہ سنت کی ترغیب سے بہت سے طلبہ چاہتے ہیں میں مفتی بن جاؤں. ایک طالب علم مفتی بننا چاہتا ہے, آپ بتائیں وہ کیا کرے؟
فضولیات سے سب سے پہلے تو جان چھڑا لیں
جی. مثلا
جو جو وقت ضائع کرنے والی چیزیں ہیں اس میں موبائل بھی ہے، سوشل میڈیا بھی، بہت ساری مصروفیات ہو جاتی ہیں
جی،
اور بعض اوقات بازاروں میں گھومنے پھرنے کا سلسلہ بھی،
دوستیاں بھی ہوتی ہیں،
ذاتی دوستیاں بھی آتی ہیں. اپنے وقت کو ضائع کرنے والے جتنے بھی سلسلے ہیں سب ختم کر دیں، کتابوں کے ساتھ رشتہ مضبوط کر لیں. اولاً تو یہ کرنا ہوگا، آپ جس بھی درجے میں ابھی پڑھ رہے ہیں کتابوں کے ساتھ رشتہ مضبوط کریں، اور خاص طور پر جو فتاوی لکھے گئے مختلف ادوار میں، اردو میں تو اب بہت بڑا ذخیرہ فتاوی کا ہے
الحمدللہ،
تو اس کو بھی پڑھیں، اور اس کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ دورہ حدیث شریف سے فراغت کے بعد تخصص فی الفقہ میں داخلہ لے لیں. اور تخصص فی الفقہ کا داخلہ بھی ظاہر ہے اس سے پہلے کچھ علم دوستی کا سلسلہ ہوگا تو پھر آگے کے رستے آسان ہوتے چلے جائیں گے.
ماشاءاللہ.
مدنی چینل کے ناظرین اور محترم طلباء کرام، علم صدیق اکبر کے بارے میں ہم نے سنا، اور علم کا نتیجہ ہے خوف خدا. تو میں نگران پاکستان مشاورت سے عرض کروں گا کہ صدیق اکبر کے خوف خدا کے تعلق سے، آپ کے تقوی پرہیزگاری کے تعلق سے مدنی پھول عطا فرمائے.
اللہ اکبر. ایک چڑیا کو آپ دیکھتے ہیں درخت پر، تو خوف خدا کے غلبے کی بنا پر کہتے ہیں کہ تو بہت خوش نصیب ہے، ایک درخت سے کھاتی ہے دوسرے پہ جا کے بیٹھ جاتی ہے، اور کاش ابو بکر بھی تیری طرح ہوتا. یعنی وہ قیامت، نزا، قبر، حشر، رب کی بارگاہ میں پیشی، اس کی خوف کی بنا پر اس طرح کی باتیں آپ کرتے ہیں. اسی طرح ایک موقع پر ارشاد فرمایا، کاش میں ایک نیک مسلمان کے پہلو کا جسم کا کوئی بال ہوتا. خوف خدا کے غلبے کی بنا پر ایک مرتبہ یوں فرمایا، خدا کی قسم میں یہ پسند کرتا ہوں میں یہ درخت ہوتا جسے کھایا اور کاٹا جاتا ہے. ایک بار فرمایا، ایک کاش میں سبزہ ہوتا جسے جانور کھا جاتے. اللہ اکبر. اور آپ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ سب سے زیادہ اللہ پاک سے خوف رکھنے والے تھے، اور ہم نے پہلے بات کی کہ آپ سب سے بڑے عالم ہیں، عالم ہیں. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سب سے زیادہ علم رکھنے والے، اور سب سے زیادہ اللہ کی معرفت رکھنے والے، اور سب سے زیادہ اللہ پاک کا خوف رکھنے والے. تو اس کے بعد امت میں جو مقام و مرتبہ بلکہ تمام انسانوں میں صدیق اکبر کا بالا اور اعلیٰ اور والا ہے، تو آپ علم میں سب سے زیادہ تو خوف خدا میں بھی سب سے زیادہ. اللہ اکبر. آپ کے خوف خدا کی کیفیت کہ قرآن پاک کی ایک آیت نازل ہوتی ہے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ ابو بکر میں تمہیں وہ آیت سناؤں؟ عرض کی، جی ہاں کیوں نہیں یا رسول اللہ. جب میرے نبی نے وہ آیت تلاوت کی تو وہ مبارک آیت سن کر خوف خدا کے سبب صدیق اکبر کہتے ہیں مجھے ایسا لگا میرے کمر کی ہڈی ٹوٹ جائے. اب جو درد کی کیفیت ان پر جو طاری ہوئی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا تو فرمایا، اے ابو بکر تم گھبراؤ نہیں، تم اور تمہارے مومنین دوستوں کو اس کا بدلہ دنیا میں ہی دے دیا جائے گا، یہاں تک کہ تم اللہ سے ایسی حالت میں ملاقات کرو گے تم پر کوئی گناہ نہیں ہوگا.
ماشاءاللہ.
اللہ اکبر. برحال صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوف خدا والے تھے. میں سورہ فاطر کی آیت مبارکہ مشہور ہے وہ بھی سناتا ہوں.
انما يخشى الله من عباده العلماء.
اللہ سے اس کے بندوں میں سے وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں. اب اس کی تفسیر سراط الجنان میں پڑھیں تو مزاج. خوف اور خشیت کا مدار ڈرنے والے کے علم اور اس کی معرفت پر ہے. کتنی پیاری بات ہے. تو جتنا اس کو علم ہوگا، جتنا اللہ کی معرفت ہوگی، اتنا زیادہ وہ خوف خدا والا ہوگا. اب اس آیت کو اگر پڑھیں تو مزہ آ جائے.
آئیے بڑھتے ہیں پروگرام کے آخری سیگمنٹ کی جانب، جس میں نمایاں کارکردگی بیان کی جاتی ہے، اور سنتے ہیں کہ آج کن کی کس اعتبار سے نمایاں کارکردگی بیان کی جائے گی. جی حضور والا،
ہمارے جامعۃ المدینہ پسوال لالا موسیٰ کے طالب علم داؤد عظمت عطاری، مدنی چرن کی اسکرین پر آپ دیکھ بھی رہے ہیں، یہ درجہ رابعہ یعنی چوتھے سال کے طالب علم ہیں، اور ان چار سالوں میں کوئی ایک بھی انہوں نے نہ چھٹی کی ہے نہ رخصت لی ہے.
اللہ
نہیں، چھٹی وہ ہوتی ہے جو اطلاع کے ساتھ یا اجازت کے ساتھ کی جائے وہ چھٹی ہوتی ہے، اور غیر حاضری وہ ہے جو بغیر اطلاع کے ہو. یعنی ان کی 4 سالوں میں غیر حاضری بھی کوئی بھی نہیں ہے اور رخصت بھی نہیں ہے.
ماشاءاللہ.
امیر اہل سنت ہر ہفتے کسی ایک رسالے کے مطالعے کی ترغیب دلاتے ہیں، اور یہ ترغیبات کا سلسلہ تقریباً 2 سال سے جاری ہے. آپ اندازہ کر لیجئے کہ ہر ہفتے جو رسالہ جاری ہوا، اور تقریباً 2 سال سے یہ ہر ہفتے رسالے کے مطالعے کی ترغیب کا سلسلہ جاری ہے، تو یہ کتنے سارے رسائل بنتے ہوں گے. داؤد عظمت بھائی نے ہفتہ وار جتنے بھی رسالے امیر اہل سنت کی طرف سے پڑھنے کے لیے دیے گئے، وہ سارے کے سارے رسالے الحمدللہ پڑھنے کی سعادت حاصل کی. اس کے علاوہ ان کے مطالعے کی ایک لمبی فہرست ہے کہ انہوں نے کیا کیا پڑھا. قرآن پاک مکمل ترجمہ اور تفسیر خزائن العرفان کے ساتھ پڑھا، کفریہ کلمات کے بارے سوال جواب، فیضان نماز، کرامات صحابہ، تمہید ایمان، نجات دلانے والے اعمال، مقام رسول، سوانح کربلا، سیرت رسول عربی، سنتیں اور آداب، بدگمانی، اور اس کے علاوہ بھی کافی ساری کتابوں کی فہرست ہے. امیر اہل سنت کے وہ تمام رسائل جو ان کی معلومات میں ہیں، وہ رسائل بھی یہ پڑھنے کی سعادت حاصل کر چکے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسوں کی تعداد میں مزید برکت عطا فرمائے جو دینی کاموں میں بھی بھرپور انداز میں آگے بڑھنے والے ہوں اور علمی اعتبار سے بھی مضبوط ہوں. رب کریم انہیں بھی اور ہمارے تمام تر طلبہ کرام کو علم نافع اور عمل صالح کی دولت نصیب فرمائے.
ماشاءاللہ. مدنی چینل کے ناظرین اور محترم جامعۃ المدینہ کے متعلقین، آج ہم نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان علمی اور آپ کے تقوی و پرہیزگاری اور خوف خدا کے بارے میں سنا، اور مختصر سلسلے میں تو ظاہری بات ہے مختصر بات ہی کی جا سکتی ہے. یہ کتاب ہے فیضان صدیق اکبر، المدینۃ العلمیہ میں سے لکھا گیا اور مکتبۃ المدینہ نے اسے شائع بھی کیا ہے. تو اس میں قدر تفصیل سے آپ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت کے مختلف پہلوؤں کا مطالعہ کر سکتے ہیں. تو اس کتاب کو اپنے مطالعے میں لائیں، انشاءاللہ اس کی بھی برکتیں حاصل ہوں گی. اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
کیا شان ان کی ہے علماء، ہادی ہے رہنما یہ ہے علماء، ہادی ہے